दरसे कुरान डॉट कॉम आपके लिए पेश करता है तफसीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयान।
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम दोनों बच्चों के लिए इस्लाही कहानियाँ और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है।
www.dasquran.com www.dasquran.com
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم। पिछले दर्स का इख्तिताम जो हुआ था वो सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 219 के वस्त में हुआ था। ये आयत मुकम्मल नहीं हो सकी थी, आज इंशाअल्लाह उसे मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं यसअलूनक अनिल खम्र वल मैसिर, ये आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। उल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मुनाफिउ लिन्नास, फरमा दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फायदा। मैं इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और इन दोनों का गुनाह इन दोनों के फायदे से ज्यादा है। यहाँ तक तफसीर बयान की जा चुकी। आगे फरमाया कि यसअलूनक माज़ा युन्फिकून, ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि कितना खर्च करें। कुलिल आफ़ब, फरमा दीजिए जितना भी आसान हो। एक तो है ज़कात जो कि फ़र्ज है 2.5% के हिसाब से, लेकिन ज़कात के अलावा भी मुसलमान को खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फिल माल हक्कन सिवा ज़कात, माल के अंदर ज़कात के अलावा भी हक है। आप देखें तो सिर्फ ज़कात के अदा करने से दीन के सारे तकाजे पूरे नहीं हो सकते। मसलन ज़कात के पैसे से मस्जिद नहीं बन सकती, ज़कात के पैसे से मदरसे की इमारत नहीं बन सकती, ज़कात के पैसे से रिफाही इदारे की इमारत नहीं बन सकती। तो अगर सारे मुसलमान ये तहैया कर लें कि हमने सिर्फ ज़कात ही देनी है, तो फिर दुनिया में ना कोई मस्जिद तामीर हो सकेगी, ना मदरसा, ना हस्पताल, ना कोई रिफाही इदारा। अब ज़कात के अलावा कितना खर्च करना चाहिए, तो ये सवाल इसी बारे में था। वयसअलूनका माज़ा युन्फिकून, आपसे सवाल करते हैं कि कितना खर्च करें। फरमाया कि अल अफ़, जितना आसान हो। बाद हजरात ने इसका माना ये भी करने की कोशिश की है कि जितना जायद हो, और मतलब ये बयान किया कि ज़रूरियात से जितना भी जायद हो वो सारे का सारा खर्च कर दिया जाए। ये वो लोग हैं
جو کمیونسٹ نظریات کے حامل ہیں اور اپنے نظریات کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. قرآن اس اعتبار سے ایک مظلوم کتاب ہے کہ بعض لوگ نظریات پہلے گھڑ لیتے ہیں اور قرآن کریم سے ان کے جواز کی سند اور دلیل بعد میں ثابت کرنے کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ معنی نہیں ہے العفو کا کہ جو بھی زائد ہو وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا جائے یا یہ کہ ایسا خرچ کرنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ سوشلزم میں اور کمیونزم میں انفرادی ملکیت کی نفی کی جاتی ہے لیکن اسلام میں انفرادی ملکیت کی نفی نہیں کی گئی. اگر اسلام میں انفرادی ملکیت جائز نہ ہوتی تو پھر زکوٰۃ کا حکم بھی نہ ہوتا، پھر عشر کا حکم بھی نہ ہوتا، پھر صدقہ فطر کا حکم بھی نہ ہوتا، پھر میراث کا حکم بھی نہ ہوتا، وصیت کا حکم بھی نہ ہوتا. اس لیے کہ جب کوئی شخص انفرادی طور پر کسی چیز کا مالک بن ہی نہیں سکتا، پیسہ جمع کرنا مطلقاً حرام ہو جائے، تو پھر میراث کس مال میں جاری ہوگی، وصیت کس مال میں جاری ہوگی، زکوٰۃ کس مال میں آئے گی، صدقہ کس مال میں آئے گا. لہذا یہ معنی کرنا العفو کا کہ جو زائد ہو وہ خرچ کرنا لازم ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے اور اسلام کے دوسرے احکام کا انکار ہے. پھر صحابہ اکرام کی زندگی کا جائزہ لیں تو انفرادی ملکیتیں ان کی تھیں، ان میں سے بعض کی تجارت ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ بہت بڑے تاجر تھے، پیسے والے لوگ تھے، انفرادی ملکیتیں تھیں. لہذا یہ معنی تو صحیح نہیں. البتہ یہ معنی کیا جا سکتا ہے قل العفو، جتنا آسان ہو تمہیں خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین پر خرچ کرو. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اور احادیث سے یہ ثابت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ آتا ہے سب سے پہلے اپنی جان پر خرچ کرو، پھر اپنے اہل و عیال پر، پھر اپنے اقارب پر، پھر دوسرے رشتہ داروں پر، اس کے بعد اس دائرے کو وسیع کرتے چلے جاؤ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے دین پر خرچ نہ کرے. اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے بھی مستقل مصرف رکھے، مستقل ایک مد رکھے کہ مجھے اللہ کے دین پر کتنا خرچ کرنا ہے. اور یہ ضروری ہے میرے بزرگوں اور دوستو، جن کو اللہ نے دیا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین پر، قرآن کی اشاعت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے پر خرچ کریں. یہ لازم ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کیجئے. کتنا؟ جتنا آسان ہو، جتنا اللہ توفیق دے، جتنے خرچ کی آپ کے حالات آپ کو اجازت دیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو، لیکن خرچ ضرور کریں. مسجد پر، مدرسے پر، کتاب و سنت کی اشاعت پر. یہ جو مسئلہ آج کل اٹھا ہوا ہے توہین رسالت کا، اور جس نے ہم سب کے دلوں کو زخمی کیا ہے، اور اسی بنا پر پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں، کیا نمازی اور کیا غیر نمازی، کیا عالم اور کیا جاہل. اور اس احتجاج کو دیکھ کر دل کو حوصلہ ملتا ہے کہ الحمدللہ ابھی دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا چراغ روشن ہے. یہ الگ بات ہے, میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ بعض حضرات نے احتجاج کے لیے جو طریقہ اختیار کیا یہ طریقہ غلط ہے. جائیدادوں کو نقصان پہنچانا, آگ لگانا, گراؤ جلاؤ کرنا, توڑ پھوڑ کرنا, کسی کی گاڑی, کسی کی موٹر سائیکل جلا دینا, کسی کی دکان, کسی کا ٹھیلا جلا دینا, یہ غلط ہے, غلط. نہ قرآن سے اس کا جواز ثابت, نہ حدیث سے اس کا جواز ثابت, یہ غلط. ہاں احتجاج کرنا چاہیے, اپنی آواز پہنچانی چاہیے میڈیا تک, پوری دنیا تک, کہ ہم تمہاری اس حرکت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو بعض حضرات کی طرف سے رائے سامنے آئی وہ یہ کہ اس ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے بجائے اپنی بنی ہوئی چیزوں پر اکتفا کیا جائے. اور تیسرے نمبر پر جو کام کرنے کا ہے اور میری نظر میں بہت اہم, وہ یہ کہ اب ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن کی اشاعت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے میں اور زیادہ کوشش کرنی ہے, اور زیادہ کوشش کرنی ہے. یہ ہے اصل کرنے کا کام. عملی طور پر جواب دیجیے کہ ایسا ہو کہ ہمارے اس پیغام پہنچانے کی وجہ سے ان توہین کرنے والوں کی نسلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے. اور ہم نے اس میں کمزوری دکھائی ہے. حقیقت یہ تعجب ہوتا ہے, عیسائیت ایک مردہ مذہب ہے, پھر شرک پر بنیاد اس کی, نہ ان کے پاس نکاح کے مسائل, نہ طلاق کے مسائل, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ثابت ہوں, نہ تجارت کے مسائل, نہ معیشت کے مسائل, نہ سیاست کے مسائل, نہ حکومت کے مسائل, کوئی سنت نہیں, کوئی منشور نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے. لیکن اس کے باوجود بعض عیسائی راہب اور بعض عیسائی راہبات عیسائیت کی اشاعت میں مال بھی کھپاتے ہیں, جانے بھی لگاتے ہیں. بعض ساتھی ہمیں ملے مدارس میں, مدارس میں بہت دور دراز کے ممالک سے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے رہے. اللہ ہماری حکومت کو ہدایت دے کہ ہمیشہ آتے رہیں, رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. تو افریقہ کے دور دراز ممالک کے بعض طلبہ ملے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے وہ علاقے جہاں پر ہم وہاں کے رہنے والے بھی جاتے ہوئے سوچتے ہیں, وہاں پر بھی عیسائی مبلغ اور عیسائی مبلغات عیسائیت کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے. انہوں نے کوشش کی ہے ہسپتالوں کی شکل میں, سکولوں کی شکل میں اور کالجوں کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, ریڈیو ان کے جو وقف ہیں عیسائیت کا پیغام پہنچانے کے لیے, مفت انجیل تقسیم ہو رہی ہے. الحمدللہ بعض مسلمان بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سے زیادہ کرنے ہیں. ہم تو سچے دین کے ماننے والے ہیں, ہمیں ان سے زیادہ کوشش کرنی ہے. مختلف میدان ہیں, آپ کام کیجئے اپنے اپنے میدان میں. بہت دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس درس قرآن کو پوری دنیا میں بعض مسلمان سنتے ہیں, تو میرے دل میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ میں ان سے درخواست کروں, اور آج موقع آ گیا, درخواست کر رہا ہوں. اس درس کو سننے والے نوجوان, بوڑھے, مرد ہوں یا عورتیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی ہوں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عزم کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک کافر کو کلمہ ضرور پڑھانا ہے. وہ عزم کر لیں, اللہ ان کے لیے آسان کرے گا. الحمدللہ سارے ہی، کوئی مردہ نہیں ہے، یہ امت زندہ ہے، عشق رسول کی بنا پر زندہ ہے، اس قرآن کے نور کی بنا پر زندہ ہے، لیکن اس امت کو کوئی قیادت میسر نہیں ہے، بے قائد ہے، بھیڑوں کا گلہ جس کا کوئی چرواہا نہیں ہے، اس لیے اسے احتجاج کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، فرما دیجئے جتنا بھی آسان ہو خرچ کرو، صرف زکوٰۃ ادا کر کے یہ مت سمجھو کہ ہم نے جو ہم پر لازم تھا وہ حق ادا کر دیا، یہ مت سمجھو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم سوچ لیا کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں بھی سوچ لیا کرو اور آخرت کے معاملات میں بھی سوچ لیا کرو۔ بعض حضرات نے تو یوں مطلب بیان کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کے معاملات میں سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں سوچا کرو کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ مطلب بھی صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس آیت کو اپنے ظاہر پر رہنے دیں اور اس کا مطلب یہ بیان کریں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام بھی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، تو یہ مطلب بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے معاملات بھی سوچ سمجھ کر کرنے کا سبق دیا گیا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، رشتے کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ ہر کام سے پہلے مشورہ بھی کر لو اور استخارہ بھی کر لو۔ اب یہ جو سبق دیا گیا یہ صرف دین کے کاموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین کے کام کے لیے تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ مشورہ کرے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، حج فرض ہو چکا، حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، استخارہ کر رہا ہے، دین کے معاملات میں تو استخارے کی ضرورت نہیں، مشورے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے۔ یہ جو مشورے کا حکم ہے، یہ جو استخارے کا حکم ہے، یہ تو دنیا کے معاملات کے بارے میں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتا ہے، احسان کو، احسان کا معنی کیا ہے؟ ہر کام اچھے طریقے سے کیا جائے، زراعت کی جائے تو اچھے طریقے سے، تجارت کی جائے تو اچھے طریقے سے، صنعت و حرفت کی جائے تو اچھے طریقے سے، دکانداری کی جائے تو اچھے طریقے سے۔ اس درس کے سننے والوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دنیا کے کام بھی کرو اچھے طریقے سے کرو۔ یہ کیوں چھائے ہوئے ہیں ہماری مارکیٹوں پر؟ کیوں ہم مجبور ہیں ان کی بنی ہوئی چیزیں کھانے پر، ان کی بنی ہوئی چیزیں پینے پر، انہی کے بنائے ہوئے صابن سے غسل کرنے پر، ان کے بنائے ہوئے پرفیوم جسم کو لگانے پر؟ کیا ہم یہ چیزیں نہیں بنا سکتے؟ افسوس مسلمانوں پر افسوس، اور بہت سے لوگ اس بنا پر پھر تانے دیتے ہیں، تم کیسے کافروں کے خلاف نعرے لگاتے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم صابن نہیں بنا سکتے ہو، اور تم مشین نہیں بنا سکتے ہو، تم مشروبات نہیں بنا سکتے ہو۔ میرے تاجر بھائیوں، اس چیلنج کا بھی جواب دو دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، یہ چیزیں بناؤ اور دنیا کی مارکیٹ پر اپنا سکہ جماؤ۔ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے، عملی طور پر۔ اللہ جانتا ہے، میں تو ایک مسجد کا ملا ہوں، اگرچہ کوشش میں بھی کرتا ہوں اللہ جانتا ہے, کوشش کرتا ہوں اللہ جانتا ہے کہ میں دنیا کے معاملات میں بھی جو کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ ہے میں کافروں کا مقابلہ کروں, میں اپنی حد تک کوشش کرتا ہوں, لیکن اللہ جانتا ہے میں جب ایسی باتیں پڑھتا ہوں اخبارات وغیرہ میں کہ لوگ طعنے دیتے ہیں, تم نعرے لگاتے ہو اور چیزیں ان کی استعمال کرتے ہو, تو میرے دل پر آرے چلتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تاجر نہیں کر سکتے, یہ کیا کر رہے ہیں مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے, یہ کہتے ہیں ہم دنیا کماتے ہیں, اور ان سے کہا جائے دین پر چلو تو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور حالت یہ ہے کہ ان صنعتکاروں نے, ان تاجروں نے ہمیں غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا محتاج بنا رکھا ہے, کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ دنیا کی اتنی بڑی اکثریت ذہین لوگ نقالی پر لگے ہوئے ہیں, نقالی پر سال پسند ہو گئے, کیا عرب اور کیا عجم. ہماری معیشت, ہماری تجارت اور ہماری مارکیٹیں یہ سب ان کی مٹھی میں ہیں, ان کے قبضے میں ہیں. یہ تاجر بھائیوں سے شکوہ ہے, وہ یہ کام نہ کر سکے, خدا نہ کرنے کی کوشش کریں. عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتا ہے. احسان کا معنی ہر کام اچھے طریقے سے کیا جائے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ذبح کرو تو بھی اچھے طریقے سے کرو, ذبح میں بھی احسان. اب بتائیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احسان صرف نماز میں ہے اور کسی چیز میں احسان نہیں, اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, ان اللہ یحب الاحسان فی کل شیء, ہر چیز میں اللہ احسان کو پسند کرتا ہے, یہاں تک کہ تم ذبح کرو تو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو, اناڑی پن سے ذبح نہ کرو کہ تمہارے ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف ہو. لہذا اگر اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا جائے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں بلکہ کرنا چاہیے. لعلکم تتفکرون, اللہ کہتے ہیں میں اپنی آیات, اپنے احکام بیان کرتا ہوں تمہارے لیے تاکہ تم سوچ لیا کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں, آخرت کے بارے میں بھی سوچا کرو اور دنیا کے بارے میں بھی سوچا کرو اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ اِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْر, فرما دیجئے ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا یہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تم ان کا خرچہ اپنے خرچے میں شامل رکھو تو تمہارے بھائی ہیں. اسلام سے پہلے کون سا طبقہ ہے جو مظلوم نہیں تھا؟ الحمدللہ اسلام نے مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے, گرے ہوئوں کو اٹھایا ہے, میرے آقا نے اٹھایا ہے. ارے گالیاں دینے والو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے, سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ نے ہر طبقے کو, انسانوں کے علاوہ حیوانوں تک کو ظلم سے نجات دلائی, گرے ہوئوں کو اٹھایا, بیواؤں کے حقوق بیان کیے, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا. یتیم لڑکے ہوں یا لڑکیاں ظلم کا شکار تھے, بالخصوص لڑکیاں زیادہ مظلوم تھیں. آپ پڑھیں گے سورہ نساء کے شروع میں کیا ظلم ہوتا تھا ان پر. ان کے وارث ان کا مال میراث ہضم کر جاتے تھے, معصوم بچے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, مال کھا جاتے. اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال یتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں روٹی کے لکمے نہیں ڈال رہے, آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں. وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا, آج اندر آگ ڈال رہے ہو قیامت کے دن یہ آگ باہر آ جائے گی، یہ باہر آ جائے گی اور ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. اسی طریقے سے سورہ انعام نے فرمایا بلا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اب جب ایسی آیات اتری صحابہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے. ایسے صحابہ بھی تھے کہ یتیم بچہ یا بچی ان کی کفالت میں ہے، کھانا پینا گھر میں مشترک ہے، لیکن خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اکٹھا کھانا پکائیں ہم تھوڑا سا زیادہ کھا جائیں، یہ کم کھائے تو ہم اس وعید کے مستحق ہو جائیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. پریشان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنا کھانا الگ پکاتے، یتیموں کا کھانا الگ پکاتے. اللہ اکبر، کیا اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والے لوگ تھے. ارے میرے عزیزوں، ڈریں وہ لوگ، ڈریں وہ لوگ جو یتیموں کے مال ہضم کر جاتے ہیں، جائیدادیں ہضم کر جاتے ہیں، مکان ہضم کر جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. اللہ نے کیا پیارے انداز میں کہا بل یخش الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا. میں اس کا ترجمہ نہیں سنا رہا، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں اے یتیموں کے حق کھانے والوں، تم سوچو اگر تم مر جاؤ اور تمہارے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان پر کوئی ظلم کرے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا سوچتے نہیں ہو جس یتیم پر ظلم کر رہے ہو، اگر اس کے والد کو پتہ چلے کہ میری اولاد کے ساتھ دنیا میں میرا بھائی، میرے بچوں کا ماموں، میرے بچوں کے عزیز، مجھے دنیا میں سلام کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے والد کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس انداز میں اللہ نے سمجھایا، ارے ڈرو، تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، تمہیں بھی موت آ سکتی ہے، تو کسی کے یتیم بچوں پر ظلم نہ کرو. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، لیکن اب کھانا الگ پکاتے تو ایک نئی مصیبت. اس لیے کہ بعض اوقات جو کھانا پکایا جاتا، یتیم بچہ یا بچی وہ پورا کھانا کھا نہیں سکتے تھے، کچھ بچ جاتا وہ خراب ہو جاتا، تو اس میں ان کا نقصان. تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ، فرما دیجئے ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے خرچے کو اپنے خرچے کے ساتھ شامل کر لو، کھانا اکٹھے پکا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں. فرمایا کہ اصل معاملہ ہے نیت کا، اور یہ جان لو تمہاری نیت نہ یہ یتیم جانتا ہے، نہ تمہارا دوست جانتا ہے، نہ تمہارا پڑوسی جانتا ہے، لیکن تمہاری نیت تمہارا اللہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم اگر کھانا اکٹھا پکاتے ہو تو کیا مقصد ہے، یتیم کی سہولت مقصد ہے یا اس کے کھانے میں سے اپنا پیٹ بھرنا یہ مقصد ہے، الگ کرتے ہو تو کیا مقصد ہے، اللہ جانتا ہے. بس اس چیز کو مستحضر رکھو. یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو یقین بنایا گیا قرآن میں، ارے اللہ جانتا ہے تیرے دل کے خیالات کو، اللہ دیکھتا ہے تیرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کو، اللہ سنتا ہے تیری باتوں کو، اللہ خبر رکھتا ہے تیرے خیالات کی، تیری جلوتوں کی، تیری خلوتوں کی، تیرے دنوں کی، تیری راتوں کی، اللہ کو خبر ہے. یہ جو یقین بیٹھ جائے تو یہ یقین انسان کو ظلم سے روک دیتا ہے، خیانت سے روک دیتا ہے، جھوٹ سے روک دیتا ہے، حرام سے روک دیتا ہے، بدکاری سے روک دیتا ہے. تو فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، فساد کون کرنا چاہتا ہے، اصلاح کون کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے. لہذا یتیم کی اگر خیرخواہی پیش نظر ہے تو اس کے خرچے کو اپنے خرچے کے ساتھ شامل بھی کر سکتے ہو, اس کے پیسے کو کاروبار میں بھی لگا سکتے ہو, لیکن مقصد یتیم کے حقوق کی رعایت ہو. قرآن کریم میں یتیم کے حقوق بیان کیے گئے, احادیث میں بیان کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس بات کو مغربی مصنفین نے بھی تسلیم کیا کہ اسلام میں یتیم کے حقوق پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. اور بعد نے تو یوں کہہ دیا کہ چونکہ محمد خود یتیم تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو کہتے ہیں یتیم نہیں تھے درے یتیم تھے. اور درے یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا موتی جس کی کوئی مثال نہ ہو. درے یتیم تھے آپ, نایاب موتی, بے مثال موتی. آپ کے وجود سے پورا عالم جگمگا رہا ہے, آپ کی تعلیمات سے اندر بھی روشنی پھیلتی ہے باہر بھی روشنی پھیلتی ہے. تو بے شک آپ یتیم تھے, لیکن اللہ نے ایک یتیم سے انقلاب برپا کروایا دنیا میں. بلو شاء اللہ لعنتکم, اگر اللہ چاہتا تو تمہیں پریشانی میں ڈال دیتا. اگر اللہ چاہتا تمہیں پریشانی میں ڈال دیتا. اللہ کہتا ہے نہیں, یتیم کے لیے الگ ہی پکاؤ, اس کی رہائش الگ, اس کا کھانا الگ, اس کے کپڑے الگ, اس کا دھونا الگ, اس کے سارے اخراجات الگ. تو بڑی تکلیف ہوتی, تم مشقت میں پڑ جاتے, لیکن اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا, اس لیے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, اللہ تنگی نہیں چاہتا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست ہے, غالب ہے, حکمت والے ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. میاں بیوی کا رشتہ یہ الفت کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے, اور زندگی بھر کا رشتہ ہے. یورپ کی طرح یہ نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر عورت متعلقہ ہے, اور جو متعلقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا, مگر نہ جس کا نکاح ہے تو اسے طلاق بھی ضرور ہوگی. تو اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ حتی الامکان نکاح کے رشتے کو نبھایا جائے, زندگی بھر اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کی جائے. اونچ نیچ آ بھی جائے تو بھی اللہ کہتے ہیں نہیں, نبھانے کی کوشش کرو, بگاڑ مت پیدا کرو, گھروں میں محبت کا ماحول پیدا کرو, برداشت کا ماحول پیدا کرو, تحمل کا ماحول پیدا کرو. گھر جنت بنیں گے, اللہ کی رحمت نازل ہوگی, رزق میں برکت ہوگی, اولاد پر اثر ہوگا. یہ بھی بعض ذہن میں آگئی, میں متوجہ کر رہا ہوں. بعض اوقات خواتین کی طرف سے بھی ایسے خطوط آتے ہیں, اور بعض اوقات مردوں کی طرف سے آئے کہ جی آپ کے درس میں فلاں خاتون آتی ہے لیکن گھر میں اس نے انتشار پیدا کر رکھا ہے. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں فلاں صاحب درس میں بڑی پابندی سے شرکت کرتے ہیں لیکن گھر میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے. تو میں تو عرض کرتے رہتا ہوں بھائی میں کیا کروں, میں کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا, سمجھا سکتا ہوں. اور اللہ جانتا ہے, اپنی ایک نفسیاتی بات بتاتا ہوں. میں اگر راستے میں بھی چلتے ہوئے موٹر سائیکل پر گاڑی پر, میری ایک عادت ہے, میں کبھی دیکھوں کہ میاں بیوی جا رہے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما. میں کبھی دیکھ لوں کسی کی گاڑی راستے میں خراب ہے, الحمدللہ ایسے ہی دعا کر دیتا ہوں اللہ اس کی گاڑی ٹھیک فرما دے. بھائی میرا کیا گیا, لیکن ایک مسلمان کے ساتھ محبت کا اظہار تو ہو گیا اور میری تو نیکی لکھی گئی, اور میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو میاں بیوی کے درمیان محبت کا عمل بہت پسند ہے, بہت پسند, اور اللہ اور اس کے رسول کو اس شخص سے نفرت ہے, نفرت, جو میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی سن لیجئے, بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسی کوششیں کرتے ہیں میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا ہو جائے, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا. ارے غلط ہے. آپ کو وہ حدیث یاد نہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان بیٹھا تخت پر, کارندے آئے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی, کسی نے کہا میں نے ایک مسلمان کو شراب پلا دی, کسی نے کہا میں نے نماز چھڑوا دی, کسی نے کچھ اور کہا, سب کو شاباش دیتا رہا. پھر ایک ان میں سے آیا, اس نے کہا میں نے دو میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا. شیطان نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور سینے سے لگایا. یہ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اس کے بڑے نقصانات, اولاد تباہ ہو جاتی ہے, گھر تباہ ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں دوری ہو جائے تو عورت کا زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ, مرد کا زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ, پھر دو خاندانوں میں لڑائی, قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو یہ رشتہ کوئی عارضی رشتہ نہیں ہے بھائی, یہ تو ہمیشہ کے لیے رشتہ ہے. الا ماشاءاللہ, اللہ نہ کرے بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے, وگرنہ یہ تو زندگی بھر کا رشتہ. اب جب یہ محبت کا رشتہ ہے تو میاں بیوی کا کم از کم نظریہ حیات ایک ہونا ضروری ہے. جب ان کا نظریہ حیات ہی ایک نہیں ہے تو آپس میں نباہ کیسے ہو سکے گا؟ پھر یاد رکھیے کہ نکاح اسلام کے اندر صرف ایک ذاتی اور انفرادی معاشرتی معاملہ نہیں ہے, بلکہ ایک دینی اور مذہبی عمل ہے. تو اب اگر میاں بیوی میں سے ایک مثال کے طور پر بت پرست ہے اور دوسرا خدا پرست, تو نباہ نہیں ہو سکے گا. ایک ملحد ہے, اللہ کے وجود ہی سے انکار کرتے, اور دوسرا اللہ کو ماننے والا, تو اب ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ بلا تنکحوا المشرکات, اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. دیکھیں جو مشرق عورت ہے یا بت پرست عورت ہے, آسمانی مذہب کو نہ ماننے والی عورت ہے, اس کے ساتھ تو نکاح کسی صورت بھی جائز نہیں. ہندو عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے, مجوسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. ملحد عورت ہے, اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتی ہے, اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. البتہ اگر کتابیہ عورت ہو, یہودی ہے یا نصرانی, لیکن شرط یہ کہ وہ واقعی کتابیہ ہو, واقعی یہودیت کے مذہب کو مانتی ہو, عیسائیت کو مانتی ہو. یہ بات اس لیے کہی جا رہی کہ واقعی یہودیہ ہو, واقعی عیسائی ہو, اس لیے کہ آج کل یورپ میں نام کے عیسائی زیادہ ہیں, حقیقت میں ملحد ہیں. ان کی اکثریت اللہ کے وجود ہی کا انکار کر رہی ہے. نام کے عیسائی زیادہ اور حقیقی عیسائی کم. تو اگر واقعی عیسائی عورت ہو, آسمانی مذہب کو ماننے والی, اہل کتاب میں سے, تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, مگر یاد رکھیے کہ ہے مکروہ. جائز تو ہے مگر مکروہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض صحابہ کرام نے کتابی عورتوں سے نکاح کر لیے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, کمال کے انسان تھے وہ, اونٹوں کا چرواہا, اونٹوں کو چرانے والا انسان, لیکن مکہ کے در یتیم کی محفل میں درسگاہ میں کچھ دن بیٹھا اور ایسے انداز حکمرانی سیکھ لیے, ایسی سیاست سیکھ لی کہ آج تک عمر فاروق جیسا حکمران اور سیاستدان پیدا نہیں ہو سکا ہے. تفریق کرا دی. حضرت جب کتابی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے تو آپ نے جدائی کیوں کروا دی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا ازم انہا حرام, میں یہ نہیں کہتا کہ کتابی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے, بلکنی اخاف ان تعات المومسات منہن, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم ان میں سے بدکار عورتوں سے رشتے کر لوگے, زانی عورتوں سے رشتے کر لوگے, مجھے ڈر ہے. یہ کردار کی صحیح نہیں ہے. تو سوچو آگے چل کر تمہارے ہاں ان کے بطن سے جو اولاد ہوگی وہ کیسی ہوگی. تفریق پیدا کر. اب ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچ رکھتے تھے کہ اگر تم نے غیر مسلم عورتوں سے نکاح رچا لیے تو مسلمان عورتوں کا کیا بنے گا, وہ بے نکاحی گھروں میں بیٹھی رہیں گی. تم نے تو میموں سے رشتے کر لیے تو یہ تمہارے خاندان کی عورتیں کہاں جائیں گی؟ دوسرے علاقوں میں بھی ہوتا ہوگا لیکن سندھ کے بارے میں خاص طور پر جانتا ہوں اور ذاتی خبر کی بنا پر, علم کی بنا پر کہہ رہا ہوں. بعض خاندان ایسے ہیں کہ ان میں بٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے, رشتہ ہوتا ہے تو اپنے خاندان میں, باہر کرتے ہی نہیں ہیں, یہ طے شدہ ہے. لیکن ہوا یہ کہ ان کے لڑکے پڑھنے کے لیے گئے امریکہ برطانیہ اور وہاں جا کر انہوں نے انگریز عورتوں سے نکاح کر لیے اور ان کے خاندان میں نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہوتے ہوتے ان کی جوانی یوں ہی گزر گئی, بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا, باہر کرتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں بٹا سکتا ہے, خاندان سے باہر نہیں کیا جاتا, اندر کر نہیں سکتے, اس لیے لڑکا تو باہر سے کر کے آ گیا اور میم تو دوسری بیوی کا وجود برداشت کرتی نہیں ہے, چنانچہ وہ بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک سوچ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر یہ تھی کہ باہر کر لو گے تو مسلمان خواتین کا کیا بنے گا, اور دوسری سوچ یہ تھی کہ بدکار عورتوں سے نکاح کرو گے تو تمہارے گھر کا ماحول صاف ستھرا نہیں رہے گا, اس بدکار عورت کی گود میں پلنے والی اولاد نیک نہیں ہوگی. چنانچہ ایسے واقعات بھی ہمارے علم میں آئے, بعض لوگوں نے چمڑی سے متاثر ہو کر نہ سیرت دیکھی, نہ دینداری, نہ اخلاق, صرف چمڑی سے متاثر ہو کر نکاح کر لیے اور اس عورت سے جو اولاد پیدا ہوئی, آج مسلمان باپ جب اس کے بال سفید ہو چکے, جوانی کا جوش تھم گیا, وہ جو چمڑی کشش رکھتی تھی وہ کشش ختم ہو گئی, لیکن آج وہ مسلمان باپ دیکھ رہے اپنی نوجوان بیٹی کو ایک عیسائی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پھرتے ہوئے, کلبوں میں آتے جاتے ہوئے, ایک یہودی نوجوان کے ساتھ دیکھ رہے, ہندو کے ساتھ دیکھ رہے, لیکن تل ملاتا تو ہے, تڑپتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا ہے, اب پریشان ہوتے ہیں کیا کریں. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا ارے صرف صورت کو نہ دیکھا کرو, سیرت بھی دیکھو, تدین بھی دیکھو, اخلاق بھی دیکھو, تب رشتہ کرو. تو فرمایا کہ بلا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اور کیا فرمایا والا اما تم مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم, مومن لونڈی یہ بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ آزاد ہو، حسن و جمال والی ہو، ولو اعجبتکم اگرچہ تمہیں پسند بھی ہو، اللہ اکبر، اللہ کی نظر میں ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی محبوب چیز ہے، اور کفر کتنی قابل نفرت چیز ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایک طرف مومن لونڈی ہے، لونڈی باندی ہونا یہ بہت بڑا عیب تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ایمان والی ہے، اور دوسری طرف مشرکہ عورت ہے، حسن و جمال ہے، روپیہ پیسہ ہے، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ ایمان والی لونڈی اس مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ پسند آ رہی ہے، اس سے نکاح نہ کرو. بلا تم کی ہل مشرقین حتیٰ یؤمنو، اور اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. دیکھیے مسلمان مرد کے لیے تو جائز کہ کتابی عورت سے نکاح کر لے، لیکن مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم سے نکاح کرے، چاہے وہ کتابی ہو یا غیر کتابی، یہودی ہو یا عیسائی، کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں. اللہ اکبر، آج بعض مسلمان خواتین وہ یوں کر رہی ہیں، مشرکوں سے نکاح، یہودیوں سے نکاح، عیسائیوں سے نکاح، ہندوؤں سے نکاح، اور بعض وہ ایسے بھی ہیں، میں نے غالباً کسی کا انٹرویو پڑھا، اس نے کہا میں نے مولویوں کو چڑھانے کے لیے کیا ہے. ارے بھائی مولوی کا اس سے کیا تعلق؟ کیا مولوی ہے دین کا ٹھیکے دار؟ حلال حرام کے احکام مولوی نے بنائے ہیں اور دوزخ مولوی کی ہے؟ مولوی کا کیا؟ اگر تم نے دوزخ کا ایندھن بننا ہے تو بنتی رہو، لیکن ہم تو اللہ کا حکم سنا دیں گے، اللہ کے رسول کا حکم سنا دیں گے. اور یہاں یہ بھی سن لیں کہ یہ مت سوچئے گا کہ یہ صرف اسلام نے کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، بلکہ یہودیت میں بھی یہی، یہودی تو ایک نسلی مذہب ہے، وہاں تو اپنی نسل سے باہر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نہ مرد کا نہ عورت کا، اور جو کرے اس کو یہودیت سے خارج سمجھا جاتا ہے. عیسائیت میں بھی سینٹ پال کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہ مسیحیوں کے لیے کافروں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کافر کون؟ جو غیر عیسائی ہے. یہاں وہ لوگ بھی سن لیں جو بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو کافر کہنا یہ ایک غیر اخلاقی لفظ ہے. ماشاءاللہ آپ اخلاق کے پابند ہیں، اللہ نے اخلاق کی پابندی نہیں کی ہے، اللہ نے ان کو کافر کہا اور وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ کافر کہتے ہیں، ان کافروں کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں، یہودیت میں جائز نہیں، عیسائیت میں جائز نہیں، اور ہندو مذہب میں مذہب سے باہر تو نکاح کیا، ان کے ہاں تو برادری سے باہر بھی نکاح نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو چار برادری ہیں، اور ایک نیچ برادری کا اونچی برادری کے ساتھ نکاح تو کیا، ہاتھ لگانا، ہاتھ لگانا بھی حرام، ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں. اچھوت کو بڑی نسل کے ہندو کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا کہ بلا تم کی ہل مشرقین، اور مشرکوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. بل عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے. اولئک یدعون الی النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں دوزخ کی طرف، ان اعمال، عقائد اور طرز زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں جن کا انجام دوزخ ہے. واللہ یدعو الی الجنتی والمغفرتی بإذنی، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی مشیت سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنے احکام لوگوں کے لیے اللہ بیان کرتے ہیں شاید نصیحت حاصل کر لیں. اللہ پاک ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذل جلال والاکرام، یا علیم بذات الصدور، یا سمیع، یا بصیر، یا علیم، یا خبیر، تو ہمارے سارے احوال کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو، لغزشوں کو جانتا ہے. میرے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، پاک فرما دے. جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری تجارت میں برکت عطا فرما. اللہ ہمارے تاجروں کو توفیق عطا فرما کہ اللہ وہ تجارت کے میدان میں کافروں کا مقابلہ کر سکیں، اور ہمیں ان کی غلامی سے اور ان کی مصنوعات سے نجات دے سکیں. ہمارا وہ ویسا جو کافروں کی مصنوعات خریدنے میں جا رہے، اللہ کو ایسی صورت بنا دے کہ وہ پیسہ مسلمان کی تجوری میں جائے، اللہ وہ تیرے دین کی اشاعت پر لگے. اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما. اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی توہین رسالت پر احتجاج کرنے والے مسلمان شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ سچی قیادت نصیب فرما. اللہ توہین رسالت کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما. ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ جس ساتھی نے اپنے بھائی کے لیے کہا، اور بھی جو بیمار ہیں، اے اللہ تو ان سب کو شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله بخير خلقه سيدنا ومولانا محمد و آلہ
www.darsequran.com. darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com.